الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات یہ اللہ کی اطاعت. انسان دنیا میں بندگی اور اطاعت کے لیے آیا. بندگی اور اطاعت کے دو حصے ہیں. بندگی اور اطاعت کے دو حصے ہیں. ایک کو ادائے عبادت کہتے ہیں اور ایک کو اجتناب معصیت کہتے ہیں. گویا بندگی دو حصوں کا نام ہے. یوں کہیے بندگی ایک سواری ہے جس کے دو پہیے ہیں. ایک کو ادائے عبادت یعنی عبادت کا کرنا اور دوسرے کو اجتناب معصیت یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ دو حصے ہیں شریعت کے. جب تک یہ دونوں ہماری زندگی میں نہ ہوں, عبادت بھی نہ ہو اور معصیت سے اجتناب اور بچاؤ بھی نہ ہو, تو اس وقت تک ہم کامل مومن و مسلمان نہیں ہیں. کامل و مکمل ہونے کے لیے زندگی میں دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. البتہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. عبادت میں اللہ کی طرف سے بندے کو اختیار جہاں تک ہو سکے وہاں تک کرنا ہے. فیما استطعتم, جہاں تک ہو سکے وہاں تک تم کرو. یہ گویا عبادت کا پہلو ہے. لیکن جو معصیت ہے, جو گناہ ہے, اس میں پورے پورے اس معصیت کو چھوڑنا ہے. معصیت کے بارے میں کوئی لچک نہیں ہے کہ کچھ کر لو تو چلے گا, کسی گناہ کا کچھ حصہ کر لو تو چلے گا, ایسا نہیں. بلکہ معصیت پورے پورے طور پر اسے چھوڑ دینا ہے. تو گویا عبادت میں انسان کو اس کی استطاعت کا لحاظ کیا گیا اور معصیت میں انسان کو پورے طور پر بچنے کا حکم دیا گیا. اب انسان اگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, پورے طور پہ بچاتا ہے, تو پھر وہ کامل مومن مسلمان ہے. پھر معصیت کا تعلق پھر دو حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک انسان کی اپنی ذاتی زندگی سے اور ایک ہے معصیت کا تعلق دوسرے انسانوں سے. آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ معصیت کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور معصیت کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے. جس طرح ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے جن گناہوں کا تعلق ہماری ذات سے ہے, مثال کے طور پہ آنکھوں کو بچا دینا، حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ حقوق اپنی ذات سے متعلق ہے۔ تو جس طرح اپنی ذات سے متعلق معصیت اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح وہ گناہ، وہ فرمانی، نافرمانی اور وہ باتیں کہ جس کا تعلق دوسرے بندوں سے ہے، اس سے بچنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اس تمہید کو سامنے رکھ کر آپ اور ہم رمضان کے نظام پہ غور کریں کہ یہ رمضان کا مہینہ جس طرح عبادت کا مہینہ کہلاتا ہے، وہیں رمضان کا یہ مہینہ اجتناب معصیت کا بھی پیغام دیتا ہے۔ آپ اس کے پورے نظام پہ غور کریں گے تو یہ نظام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی سے ہر معصیت کو کھرچ دینا ہے، اپنی زندگی سے معصیت کو نکال دینا ہے، وہ تمام تر معصیت جو ہماری ذات سے متعلق ہے اور وہ تمام تر معصیت جو کسی بندے سے متعلق ہے، ایسی تمام معصیت سے اپنے آپ کو بچانا، یہ خود رمضان کا ایک پیغام ہے۔ اب انسان سے اگر معصیت ہو جائے، انسان سے اگر کوئی معصیت ہو ہی جائے، تو اگر اس معصیت کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، معصیت کا تعلق اپنی ذات سے ہے، تو اللہ نے اس کا راستہ بتایا، اسے کہتے ہیں اعتراف قصور، یعنی اپنی غلطی، اپنے گناہگاری، اپنی نافرمانی، اپنی کمی کوتاہی کا اقرار و اعتراف اللہ کے سامنے کر لینا۔ جب بندہ اپنے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کی نافرمانی کا اقرار و اعتراف کرتا ہے، تو چاہے انسان کی وہ نافرمانی، وہ گناہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت قادر ہیں، اللہ اپنے بندوں کے ان گناہوں کو، ان نافرمانی کو معاف کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندے میں اعتراف قصور ہو، اپنی غلطی کا اقرار ہو، اپنے مجرم ہونے کا اعتراف ہو۔ مگر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ اگر اللہ کے سامنے اعتراف قصور کرنا ہے، اپنی غلطیوں کا اقرار و اعتراف کر کے اپنے گناہوں کو اگر معاف کرانا ہے اور مغفرت کے عشرے سے پورے طور پر مغفرت کو پانا ہے، تو اس اعتراف قصور، اپنی غلطی کے اقرار، اعتراف اور استغفار کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم تین باتیں ہمارے اندر ہوں۔ جیسے نماز میں داخل ہونے کے لیے، نمازی بننے کے لیے طہارت ضروری ہے، حاجی بننے کے لیے احرام ضروری ہے، اس کے بغیر انسان حج کر نہیں سکتا، طہارت کے بغیر انسان نماز پڑھ نہیں سکتا، اسی طرح سے انسان کی توبہ، انسان کا اعتراف، انسان کا اقرار، اقرار جرم اس وقت تک صحیح صحیح نہیں کہلائے گا جب تک کہ اس میں تین شرطیں نہ پائی جاتی۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ خود انسان میں اپنے اس جرم، اپنی اس غلطی، اپنے اس گناہ کے بارے میں ندامت اور شرمندگی ہو۔ ندامت و شرمندگی کے ساتھ انسان اپنے اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہو، اعتراف کرتا ہو، اے میرے اللہ میری توبہ توبہ، زبان سے صرف کہہ دیا، دل میں ذرہ برابر کوئی خیال نہیں، کوئی ندامت و شرمندگی نہیں، تو ایسی توبہ، ایسے اقرار سے کیا فائدہ؟ تو توبہ ہونے کے لیے، اعتراف قصور کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، اپنے خدا کے سامنے رسوائی کا انداز ہو، اسے ندامت اس کے دل کے اندر ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو وہ چھوڑ چکا ہو، گناہ کو چھوڑ چکا ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، آئندہ نہ کرنے کا، کہ اب اس گناہ کو ہمیں نہیں کرنا ہے، غیبت ہمیں نہیں کرنی ہے، آنکھوں سے غلط نہیں دیکھنا ہے، اپنی انگلیوں سے غلط چیزوں کو اوپن نہیں کرنا ہے، یہ گناہ کے نہ کرنے کا عزم مصمم اگر ہے، اور پھر انسان ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار و اعتراف کرتا ہے، ایسے ہی اقرار، ایسے ہی اعتراف، ایسے ہی توبہ، ایسے ہی استغفار انسان کے ان گناہوں کو معاف کراتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ آج ہمارا آپ یہ دیکھیں کہ مغفرت کا عشرہ، اس مغفرت کے عشرے میں اگر ہم ندامت کے ساتھ توبہ کرتے ہوں، شرمندگی کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہوں، اور اس بات کا عزم و ارادہ ہو کہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا، ہمارے بس میں جتنا ہوگا، ہمارا اپنا ارادہ یہ ہوگا کہ اللہ اب ایسی نافرمانی اور ایسا گناہ ہم نہ کریں گے، یہ تین باتیں اگر پائی جاتی ہوں تو اسے اعتراف قصور کہتے ہیں۔ اور انسان اگر اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرتا، اپنے آپ کو مجرم ہی نہیں سمجھتا، کسی خوش فہمی میں رہتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، کچھ چیزیں کر لیتا ہے اور اپنے آپ کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ میرے اندر کوئی گناہ بھی ہوا یا نہیں ہوا، اعتراف اگر نہیں کرتا تو ہزاروں عبادتیں، ہزاروں عبادتیں انسان کی اپنی جگہ رہ جاتی ہے اور انسان خدا کی رحمتوں سے مردود ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت میں ایک ایسا عمل ہوا جو نہ ہونا تھا، پروردگار کی گرفت آ گئی، پروردگار نے جنت سے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، بعض روایت ایسی آتی ہے کہ 300 سال تک، جبکہ ان کی عمر ایک روایت کے مطابق 940 سال ان کی زندگی ہوئی ہے، 300 سال تک وہ اپنے اللہ کے سامنے اقرار کرتے رہے، اعتراف کرتے رہے، ندامت کے آنسو بہاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ندامت کی بنا پر، اقرار جرم کی بنا پر، شرمندگی کی بنا پر، آنسو کے قطرے کی بنا پر اللہ نے نبوت سے نوازا، رسالت سے نوازا، خلافت سے نوازا، اللہ نے ہر طرح کی عزتوں سے انہیں نوازا۔ مگر دوسری طرف دیکھیں، وہی ابلیس جو ایک روایت کے مطابق 80,000 سال سجدے کرتا رہا، 80,000 سال عبادت کرتا رہا، پروردگار کے سامنے نیاز مندی کے ساتھ کھڑا رہا، مگر ایک نافرمانی ہو گئی، ایک معصیت ہو گئی، اس معصیت، اس نافرمانی، اس گناہ کا اقرار، اعتراف اس نے نہیں کیا، بلکہ یہ سمجھتا رہا کہ میں اپنی جگہ پہ صحیح ہوں، تو پروردگار کی شان بے نیازی کا نتیجہ اس ایک گناہ پہ ایسا ہوا کہ اللہ نے 80,000 سال کی عبادت کو رد کر دیا۔ صرف رد نہیں کیا، اللہ نے ہمیشہ کے لیے اسے ملعون بنا دیا، لعین بنا دیا، مردود بنا دیا، اور ہمیشہ کی جنت سے محروم کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے نبوت کی شان یہ ہے، نبوت کا مزاج یہ ہے، نبوت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی معصیت ہے، کوئی نافرمانی ہے، اللہ کے حکم کا توڑنا ہے، تو ہم اپنے پروردگار کے سامنے پورے ندامت کے ساتھ، پورے شرمندگی کے ساتھ، آئندہ نہ ہونے کے عزم کے ساتھ ہمیں اپنے اللہ کے سامنے توبہ تائب ہونا ہے۔ بلم امباور آج ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر کچھ نیکیاں کرنے لگے، نیکیوں کے راہوں پہ لگ گئے، اللہ نے نیکیوں کی کچھ توفیق دے دی، اب ہمارے نفس نے ہماری قیمت لگا دی، ہمارے نفس نے ہمیں قیمت لگا دی، میں نمازی بھی ہوں، میں اچھا لباس بھی پہنتا ہوں، میں صدقہ خیرات بھی کر لیتا ہوں، میں روزہ بھی رکھ لیتا ہوں، میں اچھے کام بھی کر لیتا ہوں، اب ہمارا نفس ہمارے اندر ہماری قیمت لگا دیتا ہے، میں تو الحمدللہ بہت اچھا ہوں۔ زبان سے اگرچہ نہیں کہتا، مگر اندر اندر یہ فیلنگ آتی ہے، یہ احساس ہوتا ہے میں بہتر سے بہتر ہوں۔ اب تنہائیوں میں انسان کہیں اور جا رہا ہے، تنہائیوں میں انسان اپنے موبائل پہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا، گھنٹوں اس میں لگا ہوا ہے، اور بازاروں میں اس کی آنکھیں کہیں جا رہی ہیں، زبان سے غیبتیں ہو رہی ہیں، دل میں بدگمانی آ رہی ہے، ہم سے نبی کی سنتیں چھوٹ رہی ہیں، کوئی نہ کوئی نافرمانی ہو رہی ہے، مگر اندر کا نفس ہمیں کہہ رہا ہے تم تو بہت اچھے ہو، لباس تیرا ایسا ہو گیا، زندگی تیری ایسی بن گئی، تو نمازی بن گیا، تو نے حج کر لیا، تو نے صدقہ کر لیا، مگر جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں اس گناہ کے بارے میں جو دلوں میں ندامت ہونی چاہیے، جو شرمندگی آنی چاہیے، جو جرم کا اعتراف جس انداز میں ہونا چاہیے، یہ نفس ہمیں اس انداز میں اعتراف کرنے نہیں دیتا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ مغفرت کا عشرہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اگر مغفرت چاہیے، کبھی بھی جرم ہو جائے، کبھی بھی معصیت ہو جائے، کبھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو اس نافرمانی یا اس جرم کی بنیاد پر اپنے اللہ کے سامنے اچھی طرح سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے جرم کا اقرار کرنا. اور جب بندہ اقرار کرتا ہے، اقرار کا بہترین طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے، گاہے گاہے اپنے اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ استغفار کرتا رہتا ہے، توبہ طائب ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے، اللہ اس کو ہر غم سے، ہر ٹینشن سے، ہر ڈپریشن سے اللہ اس کو نجات دیتے ہیں، اور ہر پریشانی کو اللہ تعالیٰ، ہر دشواری کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے ہر مشکل کام کو اللہ آسان کر دیتے ہیں. کتنا بڑا فائدہ ہوا، انسان اگر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اگر توبہ طائب ہوتا رہتا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ دنیا کے مشکلات، دنیا کی پریشانیاں، ٹینشن ہو، ڈپریشن ہو، کاروبار کی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ اس کاروبار کی پریشانی کو اور ٹینشن اور ڈپریشن کو اللہ دور کر دیتے ہیں. تو ایک ہے اقرار جرم، انسان کو چاہیے کہ تنہائیوں میں اپنے جرم کا اقرار و اعتراف کر لے. حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، چار طرح کی اندھیریوں میں ہیں، چار طرح کی تاریکیوں میں ہے. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ ہے، سمندر کا اندھیرا الگ ہے، رات کا اندھیرا الگ ہے، بادل کا اندھیرا الگ ہے. یہ چار اندھیروں اور چار تاریکیوں میں ہیں. وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی ہونے کے باوجود اپنے جرم کا ایک اقرار کر لیا، اپنی لغزش کا اقرار و اعتراف کر لیا. اللہ رب العزت کو حضرت یونس علیہ السلام کا اقرار اتنا پسند آیا کہ چاروں تاریکیوں سے اللہ نے نکال دیا. جب انہوں نے کہہ دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہوں. عام طور پہ آدمی سمجھتا ہے فلاں فلاں پہ ظلم کر رہا ہے، ہم اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. حضرت یونس نے کہا اللہ میں ظالم ہوں، اور اپنے وجود پر، اپنے جسم پر میں ظلم کر رہا ہوں کہ اگر مجھ سے نافرمانی ہوئی، اگر مجھ سے معصیت ہوئی تو یہی جسم عذاب میں مبتلا ہوگا، گویا ہم نے اپنے جسم پر ظلم کر دیا کہ اسے عذاب تک دھکیل دیا. اے اللہ میں اپنے ظلم کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں. پروردگار کو اپنے نبی کا یہ اقرار، یہ اعتراف ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے معاف بھی کیا، اور چاروں تاریکیوں اور چاروں پریشانیوں سے اللہ نے نجات بھی لے لی. اسے پتا چلا کہ توبہ، استغفار اگر شرطوں کے ساتھ کیا جائے، اس انداز میں کیا جائے جس انداز میں ہونا چاہیے، تو جہاں آخرت کا معاملہ صاف ہوتا ہے، گناہ جہاں مٹ جاتے ہیں، گناہ کا معاملہ ختم ہوتا ہے، وہیں دنیا کا معاملہ بہتر سے بہتر بنتا ہے. اس سے پتا چلا کہ توبہ ہو، استغفار ہو، اس توبہ استغفار سے ہماری گھریلو زندگی، ہمارے کاروبار کی زندگی، ہماری سماجی زندگی، ہماری دنیا کی زندگی، یہ بھی بہتر سے بہتر بن جاتی. تو ایک ہے اقرار جرم اللہ کے سامنے، اور ایک ہے وہ گناہ جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے. ان دو چیزوں میں تو ہم کسی طرح پیش رفت رہتے ہیں، عبادات بھی کر لیتے ہیں، اور اپنی ذات سے متعلق کچھ معصیت ہو گئی تو اس سے ہم بچ بھی جاتے ہیں، توبہ طائب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن وہ گناہ اور وہ معصیت جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس سے عام مثلا ہم نہیں بچ پاتے. اور اگر ہمیں احساس ہوتا ہے تو وہاں پر ہماری ناک ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتی کہ میری عزت کا مسئلہ ہے، میری ناک کا مسئلہ ہے. نہیں میرے دوستو، اللہ رب العزت نے کہا اگر تم کسی بندے کے سامنے جھک جاؤ، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ اپنی معصیت، اپنے گناہ کی بنا پر کسی بندے کے سامنے جھک گیا، اقرار کر لیا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ معاف کر دیجئے، اس غلطی کی معافی کی بنا پر اللہ تعالیٰ غیبی نظام چلاتے ہیں، تکوینی نظام چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے راستے کھول دیتے ہیں، اس کی برکتوں کے راستے کھول دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، جہاں اپنی ذات سے متعلق گناہوں سے توبہ طائب ہونا ہے، وہیں اپنی ذات سے متعلق دوسرے کی ذات سے متعلق کچھ ہو تو اسے بھی معافی تلافی کرنی. رمضان کا مہینہ اجتناب معصیت کا پیغام دیتا ہے. رمضان میں خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حلال چیزوں کو روک دیا گیا. آج کے اس دور میں جبکہ کاروبار آسمان تک پہنچتا جا رہا ہے، کاروبار انسانوں کا آسمان تک جا رہا ہے، ہر انسان کاروبار میں ریس لگا رہا ہے، اپنے اپنی نصیب کے مطابق تجارت کر رہا ہے، مگر اسی تجارت کو حاصل کرنے کے لیے ہم سود تک معاملہ کر لیتے ہیں، سود پر پیسہ دینے لگے ہیں۔ آج اگر مسلم معاشرے میں ایک طرف مسلمان روزہ بھی رکھتا ہے، صبح سے شام تک حلال چیزوں کو چھوڑ بھی رہا ہے، اور کاروباری دنیا میں وہ سود پہ پیسے دے کر سود بھی لے رہا ہے، اللہ اکبر، یہ سود پر پیسے لینا یاد رکھیے گا، جس قوم کے اندر سودی نظام چل پڑتا ہے، سود کے پیسے لوگ لینے لگتے ہیں، اللہ اس قوم کے اندر خوف، اس قوم کے اندر مرعوبیت، اس قوم کے اندر ڈر پیدا کر دیتے ہیں اور ظالم کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، میں کہنا چاہتا ہوں آج رمضان کے اس جمعہ سے کہ اگر ہمارا کاروبار حرام ہے اور ہمارے کاروبار کے اندر ہم نے سودی پیسہ لیا ہوا ہے، یہ سود کا ایک پیسہ لینا اس طرح گناہ ہے جیسے 36 مرتبہ کوئی انسان کسی سے زنا کرتا ہے، تو زنا جتنا سنگین ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کی نگاہ میں، نبی کی نگاہ میں، فرشتوں کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں، حدیث کی نگاہ میں، 1 روپیہ بھی کم سے کم 36 زنا سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ آج ہمارا مسلم سماج، آج ہمارے مسلم نوجوان، آج ہماری مسلم عورتیں یہ سمجھتی ہیں چلو 1-2 لاکھ روپیہ جمع کر کے کہیں پہ دے دو، اتنا آتا رہے گا، پاکٹ خرچ تو نکلتا رہے گا، دودھ کا خرچ تو نکلتا رہے گا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جب تک جب ہمارے گھر میں اگر اسی طرح سود کے پیسے آتے رہے، سود کے پیسے آتے رہے، ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مشہور صحابی ہیں، اور ایسی ذمہ داری کے ساتھ، ایسی بے باکی اور جرت کے ساتھ انہوں نے ایک بات بیان فرمائی۔ صحابہ سامنے ہیں، تابعین سامنے ہیں، کاروبار کرنے والے لوگ سامنے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، اگر کسی انسان نے کوئی کپڑا بنایا، اس کپڑے کو 10 درہم میں خریدا، اور اس کے 9 درہم بالکل حلال پاکیزہ اور طیب ہیں، اور اس کا 1 درہم اگر حرام ہے یا شبہے والا ہے، 1 درہم حرام یا شبہے والا ہے، کہا ایسے انسان کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا ہے، ایسی عبادت پر اس کو اجر و ثواب نہیں ملتا۔ جس کپڑے کو پہن کے انسان نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اگر جو بات میں کہہ رہا ہوں میں نے پیارے نبی سے سنی ہوئی ہے، اگر میں نے نہیں سنا اور میں اپنی طرف سے اگر کہتا ہوں کہ ایسے انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اگر میں اپنی طرف سے کہتا ہوں تو عبداللہ کے دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ اتنے اعتماد کے ساتھ انہیں بات کہی۔ میرے دوستوں، انسان مختصر زندگی لے کر آیا ہے، ہر انسان اپنے مقدر نصیب کا حاصل کر سکتا ہے، اس لیے اس بات کی کوشش ہو کہ ہمارے گھر میں ذرہ برابر کوئی حرام پیسہ، کوئی شبہ والا مال، کوئی سود والا پیسہ، کوئی بیاج والا پیسہ ہمارے پاس آنے نہ پائے۔ اور یاد رکھیے گا، اچھی طرح سمجھیے گا اس کو، کوئی بھی حرام پیسہ اچھی نیت سے بھی حلال نہیں ہوتا۔ کوئی بھی حلال حرام پیسہ اچھی سے اچھی نیت ہو، بڑی سے بڑی نیت ہو، بڑی نیت اپنی جگہ پر، حسن نیت اپنی جگہ پر، ایک پیسہ بھی حلال نہیں ہوتا۔ ایک انسان یہ سوچتا ہے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، میں بینک میں 5 لاکھ روپیہ صرف اس لیے رکھتا ہوں کہ اس 5 لاکھ روپے کا انٹرسٹ آئے گا، میں فلاں بیوہ کو دوں گا، میں فلاں یتیم کو دوں گا، میں فلاں بے سہارا کو دوں گا۔ یاد رکھیے، آپ کا دینا اپنی جگہ پر، یہ کاروبار کرنا، اس نیت سے پیسہ رکھنا، یہ خود لعنت کی اور پھٹکار کا ذریعہ ہے۔ کسی اچھی نیت کی بنا پر، حسن نیت کی بنا پر، مدد کی بنیاد پر بھی اپنے پیسے کو بینک میں رکھنا اور سود حاصل کرنے کی نیت سے لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے، تو انسان خود اپنے لیے لے، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے کی خرابیوں میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم حلال سے بچتے ہوئے حلال کی طرف جانے کے بجائے حرام راستے ڈھونڈتے ہیں۔ اس لیے حرام لقموں سے، حرام پیسوں سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کاروبار کرتے تھے۔ ایک دفعہ پتہ چلا کہ مارکیٹ میں کچھ چوری کے بکرے آ گئے ہیں، چوری کے بکرے آ کر بک گئے. لوگوں نے سے پوچھا بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ لوگوں نے بتایا کم سے کم 7 سال ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال تک بکرے کا گوشت کھانا چھوڑ دیا. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو حنیفہ کے پیٹ میں ایک شبہے والی بوٹی، ایک شبہے والا لقمہ ہمارے اندر چلا جائے. میرے دوستو، آج کے دور میں کاروبار کی ریس میں اور کاروبار میں آگے بڑھنے میں ہم حلال و حرام کو نہیں دیکھتے، جھوٹ کو نہیں دیکھتے، فریب کو نہیں دیکھتے، معاملات کے دھوکہ دہی کو نہیں دیکھتے. کس سے کتنا لیا، کتنا دینا ہے، کب کے دینے کا وعدہ ہے، پہلے سے نیت نہیں ہوتی، ارادہ نہیں ہوتا، تو ظاہر بات ہے فریب ہو جاتا ہے، جھوٹ ہو جاتا ہے. اس لیے آج کے اس دور کا ایک بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ آج ہمارا مسلم، ہمارا طبقہ یہ بینک کی طرف جاتے ہوئے یا سود پر پیسہ دیتے ہوئے پیسے کو حاصل کر رہا ہے. یا ایک بات اور سمجھیے گا، ایک نیا سسٹم، ایک نیا انداز ہے. آپ مجھے اتنے پیسے دے دو اور میں نفع کے طور پر آپ کو ہر مہینے میں 4000 روپیہ دے دوں گا. نام رکھتے ہیں اس کا نفع، انٹرسٹ نام نہیں رکھتے، بیاج نام نہیں رکھتے، اور یہ کہتے ہیں یار مجھے 5 لاکھ دے دیجئے، میں تو بزنس ہی کروں گا اور بزنس میں جو کچھ ہوگا میں اس میں سے نفع کے طور پہ آپ کو 4000 دوں گا. یہ بھی انٹرسٹ ہے، یہ بھی سود ہے. اس ضابطے کو یاد رکھ لیجئے گا، پیسے کے اوپر فکس نفع لینا، پیسے کے اوپر فکس نفع لینا، اسی کو سود کہا جاتا ہے. ہم نے پیسے لیے، آپ نے کسی سے پیسے لیے، اس کا نفع آپ نے فکس کر لیا کہ جو بھی نفع ہو تم جانو، اس کا اتنا نفع ہم کو چاہیے تو چاہیے ہی. یہ نفع پر، پیسے پر، فکس پیسے پر فکس نفع کر دینا، یہی سودی نظام ہے. آج اس میں بہت سارے لوگ اس لیے پڑے ہوئے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ سود ہے. بہرحال درمیان میں ایک بات آ گئی کہ گناہ سے بچنا ضروری ہے. جس طرح آنکھوں کے گناہ سے بچنا، زبان کے گناہوں سے بچنا، دل کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح سے مال کے گناہوں سے بھی بچنا نہایت لازم اور ضروری ہے. خزیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ، آج ہوتا یہ ہے کہ ہم صدقہ پہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات پہ خیرات کرتے ہیں. عبداللہ ابن سہل تستری رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات کہی ہے، ذرا غور سے سنیے گا. عبداللہ ابن مسعود نے عجیب بات کہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شبہ والا 1 روپیہ واپس کر دینا اور حرام 1 روپیہ نہ لینا، یہ بہتر ہے 6 لاکھ درہم صدقہ کرنے سے. 6 لاکھ درہم انسان صدقہ کرے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کے پاس، چاہے وہ 6 لاکھ صدقہ نہ کرے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان شبہ والا 1 پیسہ اپنے گھر میں آنے نہ دے. آج دیکھیں ہم جس طرح سے ریس لگا کر کاروبار کرتے ہیں، اس لیے کاروبار کرتے ہوئے شبہ سے بچنا، حرام سے بچنا، بینک کے انٹرسٹ سے بچنا، سود پر پیسے دینا، اس سے آج بچنا نہایت ضروری ہے. یاد رکھیں، 2 گناہ جس امت میں بہت عام ہو جاتا ہے، 2 گناہ جس امت میں بہت عام ہو جاتا ہے، ایک زنا اور ایک سودی کاروبار، وہ اس قوم کے اوپر عذاب مسلط ہو جاتا ہے، زلزلے آنے لگتے ہیں، عذاب مسلط ہو جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو، آج کا یہ دور، آج کا یہ رمضان کا مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کیا؟ کہ ہم ذرا اور بھی شریعت کے پابند ہو جائیں. اور ملکی حالات کے اعتبار سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ ایک آزاد سی زندگی گزارتے تھے، اپنے باغیچے میں تھے، اور آزادی کا حال یہ تھا کہ اللہ نے بے پناہ دولت دے رکھی تھی. سارنگی بجا رہے تھے، سارنگی کی ایک تانت ٹوٹ گئی، اس تانت کو ٹھیک کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے پھر میں بجاؤں اور اس کی آواز میں مست رہوں. عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک باغیچے میں ہیں، اچانک آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، کبھی آواز سنائی دیتی ہے، کبھی آواز سنائی نہیں دیتی. آج کا یہ زمانہ، آج کا یہ دور، کہنے دیجئے آج کا یہ دن اور آنے والے ایام ہم کو خاموشی کے ساتھ اللہ سے کچھ آیات سنا رہے ہیں. حضرت عبداللہ مبارک کے کان میں آواز آتی ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا، کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا کہ تیرا دل اللہ کے سامنے جھک جائے؟ تیرا دل اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کے فرمان کے سامنے تیرا دل لگ جائے، کیا بھی یہ وقت نہیں آیا؟ یہ ایک آواز تھی درد بھری، وہیں سے اپنے سارنگی کو توڑا چھوڑا اور عبداللہ بن مبارک وہاں سے لوٹے، سچے دل سے توبہ کیا، حلال و حرام کا فرق سامنے رکھا، سچے دل سے توبہ کیا، علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کی برکت سے پروردگار نے ان کے مال میں بھی اضافہ کر دیا، ان کی مال و دولت میں اللہ بہت ترقی عطا فرما دی، اور علم و فضل میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کا ان کو امام بنا دیا۔ میرے دوستو، جس طرح اس وقت ایک آواز آئی تھی، کہہ سکتا ہوں آج کی یہ سرزمین ہمیں آپ کو آواز لگا رہی ہے، اے ایمان والوں، اے بڑے، اے چھوٹے، اے جوانوں، اے اللہ کے بندو، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا بھی یہ وقت نہیں آیا؟ تم اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہو، اپنے کانوں سے کیا سن رہے ہو، کیسے کیسے پلان تم جان چکے ہو، کیسے ارادے تم سن چکے ہو، کیسے کیسے بول تمہارے پاس پہلے آ چکے ہیں، کیا ایسے ماحول میں کیا بھی یہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، تیرا دل اللہ کے سامنے جھک جائے اور تیرا دل اس بات کے لیے ارادہ کر لے کہ ہم شریعت کے پابند بن کر رہیں گے، اللہ کے فرمان پر چلیں گے، تقویٰ کی زندگی اختیار کریں گے، اللہ کے بن کر رہیں گے، حرام چیزوں کو چھوڑیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، جس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ عبادت دے دیں، جس قوم کے اندر گناہوں سے بچنے کا جذبہ آ جائے، جو قوم اپنے پچھلے گناہوں کو چھوڑ کر تقویٰ کے راستے پر آ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تهنوا ولا تحزنوا، اے میرے بندو تمہیں مایوس اب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم ایمان والے ہو رہے ہو، تقوی والے ہو رہے ہو، نمازی بنتے جا رہے ہو، اللہ کے گھر میں آنے والے ہوتے جا رہے ہو، تیری زندگی اگر تقوی والی ہے، عبادت والی ہے، اطاعت والی ہے، فرما برداری والی ہے، گناہوں سے بچنے والی ہے، حرام سے بچنے والی ہے، تیرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، ساری طاقت ہمارے ہی پاس ہے۔ آخر فرعون نے بہت کچھ ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعاؤں سے اور حضرت موسیٰ کی قوم کی اتباع سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا تھا۔ اس لیے میرے دوستو، آج کا یہ دور، آج کا یہ زمانہ، بدلتے ہوئے حالات، بدلتی ہوئی نگاہیں، بدلتی ہوئی آوازیں، بدلتے ہوئے کامنٹ، یہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ مسلمانوں، اے جوانوں، اب وقت آ چکا ہے، تو اپنی زندگی کو بدل دو، تم اللہ کے بارگاہ میں آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ گیا اور تم خدا کے گھر سے چلے گئے، ایسا نہ ہو رمضان کا مہینہ گیا تمہارے سر سے ٹوپی چلی گئی، ایسا نہ ہو تمہارا رمضان گیا اور تمہاری زندگی سے تقویٰ نکل گیا، نہیں، یہ رمضان آیا ہے تجھے ہمیشہ کا نمازی بنانے کے لیے، یہ رمضان آیا ہے ہمیشہ کا متقی بنانے کے لیے، یہ رمضان آیا ہے اللہ کا ہمیشہ فرما بردار بنانے کے لیے۔ لیکن اگر ایسے حالات کو دیکھنے کے باوجود ہمارے دل میں کوئی عزم نہ ہو، کوئی ارادہ نہ ہو، ہمارا کوئی پلان نہ ہو، ہمارا کوئی تقوی کا منصوبہ نہ ہو، تو پھر ہمیں ہر قسم کے مشکلات اور پریشانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، جرم ہمارا ہوگا، سزائیں ہم پر ہوں گی، اللہ رب العزت جب ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پہ نبی نے فرمایا اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اس لیے میرے دوستو اس پیغام کو اپنے دلوں میں بیٹھائیے، دوسروں تک پہنچائیے کہ اب واقعتاً یہ وقت آ چکا ہے، اب بالکل ہمیں مہلت نہیں ہے، وقت آ چکا ہے تقوی اختیار کریں، وقت آ چکا ہے شریعت کی پابندی کریں، حلال کا ہمیشہ خیال کریں، حرام سے اپنے دامن کو ہمیشہ بچائے رکھیں گے، جب اپنے حرام سے دامن کو بچائے رکھیں گے تو اللہ رب العزت ہمیشہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ سلطنت عثمانیہ کی بات ذہن میں آ گئی، سلطنت عثمانیہ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 700 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت و قوت عطا فرمائی اور پورے دیار عرب پر، پورے علاقے عرب پر ان کی حکومت تھی، لیکن جس وقت ان کی بنیاد بنی ہے، جس وقت ان کی بنیاد چل رہی تھی، آگے آگے چل رہے تھے، تو کسی نے کہا تھا تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تھا ایماننا یکفینا، ایماننا یکفینا و اعمالنا یکفینا، ہمارا ایمان ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے کافی ہے۔ اس زمانے کے لوگ تقوی والے تھے، جوان تہجد والے تھے، عورتیں تقوی طہارت والی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے قبیلے عثمانیہ خاندان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آگے بڑھایا کہ 700 سال تک پوری عزت اور عفت کے ساتھ ساتھ وہ حرمین پر بھی حکومت کرتے رہے میرے دوستو. مگر جب زوال آتا ہے, جب زوال آتا ہے, زوال یوں نہیں آتا, کسی کو کچلا یوں نہیں جاتا, کسی کو غلام یوں نہیں بنایا جاتا, اللہ کا یہ نظام نہیں ہے. لیکن بندہ جب خدا کی غلامی سے نکل جاتا ہے, بندہ خدا کی غلامی سے نکل جاتا ہے, نفس کا غلام بن جاتا ہے, گناہوں کا غلام بن جاتا ہے, تو اللہ کسی اور کی غلامی کے حوالے کر دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو اب وقت نہیں رہا, ہر آدمی اپنے دل کی آواز کو سمجھے. ہمیں اپنے طور پر اللہ کا نیک فرما بردار بندہ بننا ہے. اسی نیکی فرما برداری کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم پوری عزت و رفعت کے ساتھ رہیں گے. اللہ ہمیں آپ کو رمضان کا مبارک مہینہ آنے والے تمام سالوں کے لیے سلامتی والا سال بنا دے, عافیت والا سال بنا دے, ہماری ہمت ایمانی غیرت ایمانی حمیت کے بڑھنے کا ذریعہ بنا دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.